ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو بے شمار سنتیں ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یقیناً ان سنتوں پر عمل پیرا بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان سنتوں پر عمل کر سکیں. ہمارے ہاں عموماً جن سنتوں کو سنت سمجھا جاتا ہے، مثلاً مسواک کرنا سنت ہے، اور اسی طریقے سے داڑھی رکھنا سنت ہے، دائیں طرف سے لباس پہننا سنت ہے، مطلب ایسی وہ چیزیں ہیں جو مشہور ہیں، ان کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو سنت، لیکن ہم نے انہیں سنت سے خارج کر رکھا ہے عملاً، اگرچہ ہم اس کے سنت ہونے کا انکار نہیں کرتے لیکن عمل بھی نہیں کرتے. تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سنت صرف ہم نے چند ایک چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بے شمار ہیں. سنت کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اختیار کیا یا کرنے کا حکم دیا. تو یقیناً جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ ان طریقوں کو اپناتے ہیں. صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا عملاً. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو سنتوں کے عاشق تھے، کوشش کرتے تھے کہ کوئی سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہ چھوٹے، حتیٰ کہ پیشاب و پخانے جیسی سنتیں، یعنی معمولات، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اسی طرح سے بیٹھنا، راستے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کسی جگہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو ترک نہیں کیا، ان طریقوں کو اختیار کیا. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے عابد و زاہد تھے اور سنتوں کے عاشق بھی تھے، انہوں نے جہاں قرآن مجید کے علوم حاصل کیے وہیں تورات، زبور اور انجیل بھی، کسی طریقے سے یہ علوم بھی حاصل کر لیے تھے. چنانچہ انہیں تورات، زبور اور انجیل کے علوم بھی آتے تھے. یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ جس کا جی چاہے وہ تورات کھول کے بیٹھ جائے، کہ انجیل کھول کے بیٹھ جائے، یا زبور کھول کے بیٹھ جائے، بلکہ اہل علم حضرات کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ جو پڑھنے کے بعد تقابل کر سکیں، دیکھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں، تو ان لوگوں کے لیے تو اجازت ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے ہر کتاب کے مطالعے کی اجازت نہیں ہوتی. بعض اوقات تو لوگ بخاری پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی سطحی طور پر کسی حدیث کو، روایت کو پڑھ لیا اور اس کے بعد جو جمہور کا عمل ہے اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، کہتے ہیں صاحب بخاری شریف میں یہ لکھا ہے. اب صرف بخاری پڑھ لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا، اور ساری اور بھی بہت سی احادیث کی کتابیں ہیں، اس لیے ہر آدمی کو بخاری پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. البتہ اہل علم نے جو ہر سطح کے لوگوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں، تو عام لوگوں کے لیے مثلا حدیث کی جو کتاب ہے معرف الحدیث، اس میں مختصر تشریح بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس کی سطح ہے اس کے مطابق. اب بخاری سمجھنے کے لیے تو علوم چاہیے، لیکن عام لوگوں کے لیے معرف الحدیث اور مختلف احادیث کی چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں، آدمی معلوم کر لے تو پھر ان کا مطالعہ کرے. یا ہر آدمی بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ رفع دین شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے صاحب یہ بھی بخاری میں لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے، اب اسے اس کے سامنے ساری احادیث تو ہوتی نہیں، ایک آدھ حدیث کو دیکھ کے اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جس کتاب کا چاہے مطالعہ کرے. اس سلسلے میں صحیح راستہ یہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے، اہل علم سے، مستند علماء سے آدمی معلوم کرے کہ میرے لیے کون سی کتابیں مفید ہوں گی، میں کون سی کتابوں کا مطالعہ کروں، اور اگر اس کے زیر مطالعہ کوئی کتاب ہے تو اس کو بھی آ کر بتلا دے کہ میں آج کل اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہے ہیں آج کل. تو بہرحال معلوم کر کے پھر اس کے بعد آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے تورات، زبور اور انجیل، اس کے علوم بھی حاصل کیے ہوئے تھے اور یقیناً وہ اس کے اہل تھے. تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آپ قرآن مجید میں پاتے ہیں، آپ نے تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کیا ہے، کیا اس ان میں بھی پاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے بہت ساری صفات جو قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ تورات میں پائی، انجیل میں پائی. یعنی اس دور میں بھی باوجود تحریفات ہونے کے جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید نے بیان کی ہیں، جو علامات بیان کی ہیں، اس زمانے کی تورات، زبور اور انجیل میں بھی تھی، بلکہ اس زمانے کی گئے گزرے دور میں بھی تورات اور انجیل میں بعض وہ صفات آج بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. تو بہرحال یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم جس طرح اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں پر بھی عمل کریں. چنانچہ اس روایت میں جس میں ایک صحابی نے باتیں پوچھی تھی آپ کی صفات کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ صفات بیان بھی فرمائی، قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد تورات کی بھی، اور کہا کہ دیکھو یہ صفات قرآن مجید میں ہیں اور یہ صفات جو ہیں تورات میں ہیں، دونوں کا موازنہ کر لو ایک ہی چیز. اور بعض نے لکھا کتاب میں، آج بھی موجود ہے یہ عبارت کہ وہ نبی فاران سے طلوع ہوگا، اور قیدار کی بستیاں اس کی حمد گائیں گی. تو یقیناً فاران سے طلوع ہوئے، غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کو فاران کہتے ہیں، فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وہی نازل ہوئی، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت تھی آج بھی موجود ہے تورات. اور صلاح جو ہے وہ مدینہ منورہ کے وہ پہاڑ ہیں کہ جن پر وہاں کی بستیوں کی جو بچیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے تلا البدر علینا من سنیات الوداعی یہ گیت گائے تھے، تو یہ بھی تورات میں موجود. اور اسی طریقے سے اور بہت سی علامات ہیں، اس وقت ان کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے. یعنی نبی کی علامت جو لکھی ہے وہ یہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، لوگوں پر سخت گو نہیں ہوں گے، فحش گو نہیں ہوں گے، لڑائی اور جھگڑالو نہیں ہوں گے. یہ ساری علامات موجود. بیان کرنا چونکہ یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اور سنتیں ہیں یہ سنت بھی ہے کہ ہم لوگوں میں مل جل کر رہیں، گھل مل کر رہیں، اپنے آپ کو اور لوگوں سے بلند و بالا بنا کر آدمی نہ رکھے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ انہی میں کا معلوم ہو، الگ سے کچھ معلوم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص عادت شریفہ تھی، آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے. اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی کا، کہ ایک طرف تو آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور کفار کو اسی بات سے شبہ بھی ہوتا تھا کہ کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں بھی جاتے ہیں. انہیں یہ شبہ تھا کہ ہمارے بادشاہ جو بڑے کر و فر والے ہوتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، عام آدمی سے گفتگو نہیں کرتے، عام جگہوں پر نہیں جاتے، تو نبی تو بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس لیے اس نبی کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو عام بازاروں میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے گھلتے ملتے بھی ہیں، انہیں سلام بھی کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ایک عام سے آدمی سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے بادشاہ تو بڑے تم تراک والے. تو اس سے انہیں یہ شبہ ہوا کہ نبی کو بادشاہ سے بھی اونچا ہونا چاہیے، کہ عام آدمی سے گھل مل کے بات ہی نہ کرے. تو یہ شبہ ہو گیا. حالانکہ نبی کی صفات میں یہ بات ہے کہ وہ لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے بلند نہیں کرتے، اگرچہ اللہ نے ان کا مقام بلند رکھا ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنتیں. اب آپ دیکھیے، ایک صحابی تھے جن کا نام زاہد تھا، اور وہ دیہات کے رہنے والے تھے، تو دیہات سے مختلف ترکاریاں، سبزیاں اور وہاں سے سامان لاتے تھے اور بازار میں لا کر فروخت کیا کرتے تھے. ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، اور آپ خاموشی سے پیچھے سے آئے، اور حضرت زاہد کو آپ نے آنکھ، جس طرح آنکھ جو ہے وہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس طرح سے آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اشتری هذا العبد مني، اس غلام کو کون خریدے گا مجھ سے. جب حضرت زاہد نے آپ کی آواز سن لی اور پہچان لیا، تو اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے تاکہ آپ کے انوار و برکات حاصل کر لیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کون خریدے گا مجھے، اور میں تو چونکہ کالا حبشی غلام ہوں، میری کیا قیمت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے انداز کہ ایک عام صحابی ہیں، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، ایک دیہات کے رہنے والے، کالے سیاہ فام، حبشی، اور عام سے سودا فروخت کرنے والے، کوئی سبزی وبزی فروخت کرنے والے، لیکن بے تکلف ہی کا یہ انداز. ہمارے یہاں کون کرے گا اسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عام لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے. صرف مسواک کرنا یا صرف داڑھی رکھ لینا سنت نہیں، وہ بھی سنتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سنتوں پر بھی عمل ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے بھائی اللہ رب العزت کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اور اللہ رب العزت کو تو ہم دیکھ سکتے بھی نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں، تو ہمیں چاہیے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. اگر ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے. ایک حدیث ماتا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے. جس طریقے سے گھر کے بڑے بڑا جس کی اہل و عیال ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں سے سب محبت کریں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں سے سب محبت کریں. تو ہم اللہ رب العزت کو تو نہیں پا سکتے، نہیں دیکھ سکتے یہاں، لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ اگر اچھا ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں. تو اللہ کے بندوں کو، جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، زندگیاں انہوں نے ایسی گزاری ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بنسروٹ کے قریب رہا کرتے تھے، اور ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مطب بھی وہیں کہیں قریب تھا. تو ایک دفعہ مطب پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب, وہاں سے دیکھا کہ ایک صاحب گزر رہے ہیں سادہ سے انداز میں اور ہاتھ میں پتیلی پکڑی ہوئی ہے اور چلے جا رہے. تو ان کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے فرمایا کہ جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا کہ بھائی جانتے تو نہیں. کہا یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس سادگی کے ساتھ کہ عام آدمی جس انداز میں گزرتے ہیں رہتے ہیں اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں. فرمائے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہو, اللہ کی مخلوق کی محبت ہو دل میں. تو یہ حقیقت ہے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم ان صفات سے کوسوں دور ہو گئے. ہم اپنی آن بان شان اس میں سمجھتے ہیں کہ صاحب لوگ ہمیں ہاتھوں پر اٹھائے اٹھائے پھریں, ہمیں پیدل نہ چلنا پڑے اور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں دوڑ رہے ہوں ہٹو بچوں کی صدایں ہوں تو ہم سمجھتے ہیں صاحب واقعی بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. ہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتیں حاصل ہوئیں وہ اپنی جگہ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھلے ملے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ سب سے بلند نظر آتے تھے, سب سے ممتاز نظر آتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. لیکن اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں سے ممتاز رہنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ان کے خادمین ہیں, جو ان کے غلام ہیں, ان کا بھی حال یہی. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جو دار العلوم دیوبند کے محتمم تھے, ایک مرتبہ یعنی گائے وغیرہ انہوں نے پالی ہوئی تھی, اس کی خدمت خود کیا کرتے تھے. تو اپنے گھر سے غالباً لے کر کہیں جا رہے تھے, راستے میں کام پڑا. دار العلوم دیوبند راستے میں, مدرسہ راستے میں تھا, تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ چلو کام نمٹاتا ہوا چلوں, اپنی جو گائے یا بھینس تھی وہ لا کر دار العلوم کی ایک درخت سے باندھ دی اور اپنا کام نمٹانے چلے گئے. وہیں علاقے کا رہنے والا ایک شخص اتفاق سے وہاں آیا اور اس نے آگے کہا بھائی گائے کس کی ہے؟ کہا کہ بھائی محتمم صاحب کی. اچھا محتمم صاحب نے دار العلوم کو کب سے کمیلہ بنا لیا ہے؟ یہ ان کا باڑا ہے کہ یہاں پر گائے لا کے باندھ دی ہے, اب یہاں محتمم کی گائے بندہ کریں گی؟ وہ اس نے سنائی کہ علامان والحفیظ لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت کو پتہ بھی نہیں. اپنے کام سے جب فارغ ہوا دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے, لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں, آگے دیکھا تو ایک صاحب چیخ چلا رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اصل میں کام سے جا رہا تھا, میں نے سوچا کہ اب یاد آ گیا تو فوراً کام نمٹا لوں, حالانکہ کوئی غلطی ان کی نہیں تھی, اس میں کوئی حرج کی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے گائے باندھ دی تھی. لیکن ایک عام آدمی جب ناراض ہوا تو انہوں نے پلٹ کر ویسا ہی جواب نہیں دیا بلکہ کہا بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے بھائی, اور اب میرا دل چاہ رہا کہ گائے تم ہی لے جاؤ, اور وہ بھی اللہ کا بندہ ایسا تھا گائے لے کے چلتا بنا. یہ اخلاق تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے, ایک مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر داخل ہوئے, اور داخل ہوتے ہی حضرت کو گالیاں دینی شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور جو کچھ منہ میں آیا مغلظات بکی. حضرت کا انداز بڑا دل نشین اور بہت ہی آہستگی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ ارے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم تلافی کر دیں گے, ہمیں معاف کر دو بھائی. ارے بھائی ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم اس کی تلافی کر دیں گے. بار بار یہ فرما رہے ہیں اور وہ اس کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ کیسا آدمی ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا. کتنا اچھلے گا, اچھل کود کے خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا آدمی. علاج یہی ہے کہ آدمی غصہ ہوتا ہے ہونے دو, لیکن ہم پلٹ کر غصہ نہ ہو, اگر ہوں گے تو اس کے غصے کو اور جو ہے ہم گویا ہوا دیں گے اور پھر وہ مزید لڑے گا جھگڑے گا. شہادت نے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کو کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم اس کی تلافی کر دیں گے. خیر وہ ٹھنڈا ہو گیا اور بالآخر چلا گیا. حضرت نے بعد میں فرمایا کہ اس کو کوئی غلط اطلاع مل گئی, کوئی غلط اطلاع مل گئی جس کی وجہ سے یہ ناراض تھے. فرمایا کہ جواب تو میں بھی اس کو سخت دے سکتا تھا, لیکن رشتہ داری نبھانا آسان کام نہیں. یہ ہمارا رشتہ دار ہے, اس کا کچھ حق ہے, اس حق کا استعمال اس نے کیا, اب اگر پلٹ کر میں بھی اس طرح کے جواب دیتا رشتہ داری ختم ہو جاتی. اس لیے ہم نے رشتہ داری کو بچایا کہ رشتہ داری قائم ہے. آج اس طرح سے رشتہ داری کو کون قائم رکھتا ہے بھائی؟ آج تمہیں کہتا ہوں میں سب سے بڑا, کوئی ایک بات کہے گا میں دو بات کہوں گا, کوئی جناب ایک تھپڑ مارے گا میں دس مار دوں گا, کوئی ایک گالی دے گا میں دس گالی دینے کو تیار. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو ہم نے چند سنتوں کو جو مشہور ہیں ان کو تو سمجھ لیا کہ سنت ہے, اور کسی درجے میں ہم ان سنتوں کو پسند, کسی نے داڑھی رکھ لی, مسواک بھی کرتا ہے, لیکن لڑائی جھگڑے ہو گیا تو پھر پتا چلا کہ جی کیا گالیاں بکرا منہ سے, تھپڑ پہ تھپڑ دوسرے کو لگا رہا ہے اور بس جوڈو کراٹے کھیل رہا ہے, پھر پتا چل جاتا ہے. تو یہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ بھائی کس کے سنت پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس سنت پہ تو عمل کر لیا, لیکن جس سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا اس وقت ہم بھول گئے سب. بس اس وقت اگر استحضار رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہی ہیں, احسن من اساء الیک, جو تم سے برائی کرے تم اچھائی کرو, واعف عن من ظلمک, جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو یہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, احسن من اساء الیک. قرآن مجید نے بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہ سارے ارشادات قرآن مجید کے بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. تو یقیناً ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. مشہور سنتوں پر تو ہر آدمی عمل کر لیتا ہے, اور مخلوق خدا سے اچھے طریقے سے رہنا, ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا, اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرنا, یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہو وہ ایک الگ چیز, وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, لیکن ہم نہ چاہیں کہ لوگ آئیں میرے ہاتھ چومیں پاؤں چومیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے, زیب نہیں دیتی یہ بات. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنانا چاہیے, ان کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی, اور ہم اس سلسلے میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور بڑی عجیب کتاب ہے اور بڑی مقبول کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی ایسی دی ہے کہ نہ جانے کتنے ایڈیشن اور کتنی زبانوں میں اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے موت تک کی ایک ایک سنت اس میں درج ہے. ناخون کاٹیں تو کیسے کاٹیں, تہنی کی جائے تو کیسے کی جائے, اور اسی طریقے سے سوئیں تو کس طرح سے سوئیں, اٹھیں تو کس طرح سے اٹھیں, بازار جائیں تو کیا کریں, ہر چیز اس میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 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 زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتلا دیا. اب جس کا جی چاہے, الحمدللہ یہ علوم تو آج پھیلے ہوئے ہیں, میں تو صرف توجہ دلا رہا ہوں, ورنہ یہ ساری چیزیں آج موجود کتابوں میں موجود ہیں, اور الحمدللہ اہل علم بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آج بیان تو ہم سبھی کر لیتے ہیں, اور ایک صاحب سے بڑی اچھی بات ہوئی کافی پہلے, ایک صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, تو ایک دوسرے صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی بیان تو سبھی اچھا کرتے ہیں, بیان کی حد تک کون برا کرتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم صرف بیان کی حد تک نہ رہیں بلکہ عملاً بھی ان سنتوں پر خود بھی عمل کریں. تو یہاں جو بات کہی جاتی ہے اس کا اصل مقصد میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جہاں آپ کو بات سنانی مقصود ہے, لیکن سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ بات سناتا ہوں تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, ہمارا کردار اچھا ہو جائے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کا پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اصل یہی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بڑا عجیب راستہ اختیار کیا, فرمایا کہ جب کبھی میں کسی چیز کی کمی پاتا ہوں اپنے اندر, اسی موضوع پر بیان کرتا ہوں, اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میں جہاں اور لوگوں کو سناؤں سب سے پہلے میں خود سنوں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, اور تاکہ میرا قول و عمل ایک جیسا ہو جائے. تو جس چیز میں کمی پائے آج بھی اس چیز کا بیان کر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے, اور پھر اگر اللہ سے نہیں بھی شرما رہا تھا تو لوگوں سے شرمائے گا. اللہ رب العزت تو فوراً پکڑ نہیں فرماتے, لیکن لوگ تو پکڑ لیں. اور واقعتاً یہ طریقہ انتہائی مجرب, صدر کوپریٹو مارکیٹ میں سن 1980 کی بات ہے, یہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے, میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا, بھائی عزیز الحسن صاحب, اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں, زندہ ہیں, کوپریٹو تاریخ روڈ پر ہوتے ہیں آج کل. تو درس قرآن مجید میں وہ تشریف لایا کرتے تھے, اور میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا بڑے سوٹڈ بوٹڈ تھری پیس سوٹ میں ٹائی وائی لگا کر کلین شیو بالکل آ کے بیٹھا کرتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ایسی نکلوا دی سنت پر داڑھی سے متعلق, درس کے بعد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا بھائی. اور پھر مجھے بعد میں کہا کہ میں نے اسی لیے کہا کہ تاکہ اگر کل میں یہ کام کروں تو سب لوگ مجھے ٹوکیں, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, تم نے تو کہا تھا کہ ایسا نہیں کروں گا, اب کیوں کر رہا ہوں. تو واقعی وہ آج بھی الحمدللہ ہیں, اس کے بعد انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلا. البتہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, دعا کریں کہ اللہ کرے وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں. میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ اس وقت سگریٹ پہ بھی بیان کر دیتے میں وہ بھی چھوڑ دیتا. میں نے کبھی میں نے کسی کو تاک کر تھوڑی نشانہ لگایا تھا کون کیا کرتا ہے, ایک عمومی بیان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جس سے فائدہ پہنچا دیا. تو بہرحال اس وقت وہ ہمیں موجود نہیں ہے, لیکن غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرنا انشاءاللہ قبولیت کا ذریعہ. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے, تو دعا کر دیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سگریٹ جو پیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہی چھڑا دے. باقی سارے کام ان کے ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں, معاملات کے, حقوق کے, نمازوں کے, روزوں کے, سارے معاملات بہت اچھے ہیں. صرف ایک یہ عمل, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اس کو بھی ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور صرف جب ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں, اس لیے اپنے لیے بھی دعا کر لیں کہ اللہ جو ہم میں کمی کوتاہیاں انہیں دور فرما دے, اور جو سنت آج ہم میں موجود نہیں ہے اے اللہ اس کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید. ایک روایت میں یہ ہے اور ایک میں فلہ اجر میت شہید, کہ جو آدمی فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت ایک شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسری روایت میں کہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جہاں فضائل کی بات ہو بھائی تو 100 کو ہی لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کیا بھائی دے کہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا نہ فرما دے. اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں, وہ قادر مطلق ہیں. اور 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کیوں, کہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے فساد کے زمانے. فرمایا فساد کا زمانہ یہی ہے, ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی فساد ہو. اب آج داڑھی رکھنا آسان کام تو نہیں, جہاں چلے جاؤ لوگ تصدیق کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن اگر اس فساد کے زمانے میں کوئی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو یقیناً 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. اور کیوں نہیں پائے گا, ہر آدمی ٹوک رہا ہے, تو اس لیے آسان کام نہیں. گھر میں جاؤ گے, گھر میں بہن بھی ٹوکے گی, بھائی بھی ٹوکے گا, بیوی بھی ٹوکے گی, ماں بھی ٹوکے گی, اور بار بار تکلیف بھی پہنچائیں گے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر آپ ثابت قدم رہے تو اللہ نے چاہا تو وہ سب پھر پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن ابتدان مشکل ہوگی. ایک صاحب پتہ نہیں اس وقت موجود ہیں یا نہیں, ماشاءاللہ انہوں نے جب ابھی 4-6 مہینے پہلے داڑھی رکھی تو بیوی بھی ناراض ہوئی, والدہ بھی ناراض ہوئی, اور اتنے ناراضگی کا عمل انہوں نے کیا کہ ان بیچاروں کو صاف کرانی پڑ گئی. لیکن پھر اس کے بعد جب گھر پر آئے تو بلک بلک کے روئے, کیونکہ نیت اچھی تھی, اور اتنا روئے کہ بیوی کو بھی دکھ ہوا اور ماں کو بھی دکھ ہوا کہ ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی کہہ کے, اور کہا کہ اچھا بھی جو تیرا جی چاہے کر. تو ماشاء اللہ آج رکھی. تو میرا لیے یہ سب اخلاص نیت پر بھی ہے, اللہ سے مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرو. لیکن میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بھی سنت کو مت چھوڑو, سنت چھوڑنے کی چیز نہیں, سنت تو اختیار کرنے کی چیز ہے. اور یاد رکھو سنت کے معنی تو طریقے کے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہمارے حضرت والا ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ خراب ہوتا تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ حکم فرماتے داڑھی رکھنے کا. ہاں بس اس وقت مقصود نہیں شعر سنانا بھائی. تو مقصد یہ کہ ایسی صورت اگر بنانی سے صورت خراب ہوتی داڑھی رکھنے سے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی والے نہ ہوتے. ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش جتنے بھی ہیں تو ان میں سے کسی کی داڑھی نہ ہو. اور سنت سے ثابت بھی ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں دکھائیے کہاں. اول تو بھائی ہر چیز کا قرآن میں دیکھ کے عمل کرتے ہو, جو کام بھی کرتے ہو پہلے قرآن شریف دیکھتے ہو کہ بھی اس میں ہے تو میں کروں گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں نہیں. قرآن مجید میں آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ صاحب جو ہے فجر کی 2 سنتیں ہیں, ظہر کی 4 سنتیں ہیں, عصر کی 4 سنتیں ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4 ہیں. اور اس سے پہلے چار سنتیں ہیں بعد میں اتنی ہیں، یہ سب کہیں بھی قرآن شریف میں نہیں لکھا ہوا، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید تو اصول بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں گی جو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، تو جان چھوٹ جائے گی بہت سارے کاموں سے، تو وہ قرآن میں تو ہے نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے. اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کی تشریح کی ہے، اور اسی لیے کہا ہے اللہ نے خود قرآن مجید میں کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن مجید آپ پڑھیے، جلدی مت کیجیے اس کو یاد کرنے میں، آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ آپ اس لیے جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، جب وہی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بھی، جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیں یاد کرنے کے لیے، ان علینا جمع ہوا قرآن، اس قرآن مجید کا جمع کرانا اور یاد کرانا یہ ہمارا کام، اور صرف یہی نہیں ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی ہم آپ سے کہلوائیں گے. قرآن تو ہماری، ہم الفاظ نازل کر رہے ہیں لیکن اس کا بیان آپ فرمائیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی بات بھی نبی اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں کہتا بلکہ اس کو تو وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے خواہشات نفسانی سے نہیں بولتے نبی، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، جو وحی ان کے دل میں القا کی جا رہی ہوتی ہے اس کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے سے لوگوں نے، یعنی ان کے بعد لوگوں نے یہ کیا کہ ایک سامری، ایک شخص کا نام تھا، قرآن مجید میں اس کا نام بھی ذکر کیا ہے، سامری نام تھا، اس نے لوگوں سے سب سونا جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کو بچھڑے کی شکل دے دی، سنار تھا وہ، اور بچھڑے کی شکل دے دی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے قدموں کی جو مٹی تھی، کیونکہ حضرت جبریل کو پہچانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اسی طرح اس سامری کی پرورش بھی ہوئی، اور جبریل امین جب آیا کرتے تھے تو یہ پہچانتا تھا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین کا گھوڑا جہاں سے بھی گزرتا ہے تو وہاں پر نیچے ہریالی مٹی میں سے گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی قوت ہے، لہذا اس نے وہاں کی نیچے کی مٹی اٹھا دی، یہ بات روایات میں آتا ہے. تو بہرحال اس نے جب وہ بنا لیا، بچھڑا بنایا، اور بنانے کے بعد وہ مٹی اس پر ڈال دی، جیسی مٹی ڈالی اس میں سے ایک آواز بھی پیدا ہو گئی، جیسے زندہ میں آواز پیدا ہوتی ہے. تو اس نے کہا لوگوں کو جمع کیے کہ آؤ میں تمہیں تمہارا خدا دکھاؤں. لوگ آ گئے تو اس نے جناب جب پردہ ہٹایا تو اس کی چمک دمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، پھر اس نے ایک آواز بھی نکالی تو سب سجدے میں گر گئے، تواہم پرست تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوہ طور پہ، اور پیچھے سے قوم نے یہ کام کر دیا، گوشالہ پرستی شروع کر دی. جب واپس آئے اور قوم کو اس حال میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو سخت غضبناک ہوئے. آپ کے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں لکھی ہوئی تورات کی، وہ آپ نے ایک طرف رکھی، اور ابراہیم حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے ان کو سخت سست کہا، یہاں تک کہ ان کی داڑھی پکڑ کے اپنے ہاتھ سے کھینچی. تو اس وقت حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی جس کو قرآن مجید کہتا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی پکڑ کر مت کھینچ، اور نہ میرا سر پکڑ کر کھینچ. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے ہی پتا چلا کہ ان کی داڑھی ایک مشت تھی، اگر ایک مشت نہ ہوتی تو ہاتھ میں نہ آتی، اور جب ہاتھ میں نہ آتی تو کھینچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی داڑھی ایک مشت تھی. تو بہرحال یہ بات نکلتی ہے قرآن مجید سے. تو بات یہاں تو صرف یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید میں ہی، ورنہ احادیث میں تو موجود ہے ہی ہے، عمل کرنے والے کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے، کوئی نہ عمل کرنا چاہے تو سارا قرآن پڑھتا چلا جائے اور ہے ہی ہمارے سامنے سارا قرآن مجید، لیکن ہم میں سے کتنے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، ہمارے اس وجود پر قرآن مجید کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا نافذ کریں. حالانکہ قرآن مجید ہی میں یہ حکم بھی ہے
کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے رکنے کا حکم دے رک جاؤ. تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی حدیث حجت ہے ہمارے لیے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ لازم ہے ہمارے لیے. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. قرآن مجید میں سورہ حشر میں یا رسول تمہیں جو کچھ حکم دیں عطا فرمائیں فخذو اسے پکڑ لو, یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرو. وما نہاکم اور جس چیز سے تمہیں روک دیں فانتہو رک جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ سنت کا معنی میں نے بتایا طریقے, لیکن جہاں تک اس کا حکم ہے وہ اور چیز ہے. مثلا ہر آدمی کہتا ہے بھائی داڑھی سنت ہے, تو سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ. یہاں وہ سنت مراد نہیں ہے کہ بھائی جس کا جی چاہے کر لے, جس کا جی چاہے چھوڑ دے. عمل کا معاملہ یہ ہے, حکم اس کا یہ ہے کہ یہ واجب, کیونکہ جس چیز کو 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیں اور ایک نبی بھی ایسا نہ ہو کہ اس نے اس کو ترک کیا ہو, وہ صرف سنت نہیں ہو سکتی, وہ واجب ہے. اس لیے یہ حکم بھی بتا دیا. اللہ تعالی جس کو توفیق دے, اللہ سے دعا بھی کرو. یقیناً ہر مسلمان کے دل میں تو ہوتا ہے انشاءاللہ کہ عمل کروں گا. آدمی کو کم از کم دل میں ضرور رکھنا چاہیے کہ سنتوں پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. اب یہ کہ اگر نہیں ہو رہا تو اس پر توبہ استغفار بھی کرتا رہے جب تک عمل نہ ہو سکے, لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں بس یہ فوراً کام کرتا رہے کہ اللہ سے مانگتا رہے. کیونکہ ہم کیا, ہمارے ارادے کیا. بعض لوگ ارادے کرتے ہیں, صبح ارادہ کیا شام کو ٹوٹ گیا, شام کو ارادہ کیا صبح ٹوٹ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اطاعت بھی مانگیں کہ یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور جو عمل ہم شروع کرتے ہیں اس پہ استقامت بھی عطا فرمائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ صرف یہی ایک سنت نہیں ہے, یہ بھی سنت ہے, اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتیں ہیں, جسے مثلا خوش اخلاقی ہے, حسن سلوک ہے, صلہ رحمی ہے, یہ ساری بھی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور صلہ رحمی تو ایسا عمل ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرما دے. تو یہ بڑی نعمت کی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے لیے لائے ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے بعد کچھ کتابیں ہیں, پچھلے جمعے جو تقسیم ہوئی تھی, تو اگر بعض لوگ ممکن ہیں پچھلے جمعے نہ آئے ہوں تو کچھ کتابیں ہیں جن جو حضرات لینا چاہیں تو دعا کے بعد پھر بھائی جواد سے رابطہ کر لیں, ان شاء اللہ وہ کتابیں ان کو مل جائیں گی. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات یہاں آتے ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ سب کو دین متین پر چلنے والا بنا دے, سب کو دین پر اے اللہ دل و جان سے عمل کرنے والا بنا دے. اسی طرح ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری خواتین کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے بوڑھوں کو بھی, ہمارے جوانوں کو بھی, اے اللہ سب کو دین متین سے محبت اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. خصوصی اقتصاد ہمارے طلباء کا آج کل ششمائی امتحان ہو رہا ہے, دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ درجوں کی کامیابیاں عطا فرمائیں, اور صرف اسی امتحان میں نہیں بلکہ آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائیں. اور یہ دعا صرف انہی کے لیے نہیں, ہم سب اپنے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا دونوں امتحانات میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بھی بچائے, دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرمائیں. اے اللہ ہمیں یہاں کی ذلتوں سے ہی بچا, وہاں کی ذلتوں سے ہی بچا, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک کے حالات اس وقت بہت ہی خراب چل رہے ہیں, اور پوری کفار طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ترنے والا سمجھی ہوئی ہیں, خصوصیت کے ساتھ پاکستان پر ان کی نظریں ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے بڑوں کو اللہ ان کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے, افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے. کفار کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو جائے, انتشار پیدا ہو جائے. کہیں وہ مذہبی فسادات کرانا چاہتے ہیں, کہیں لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں, مختلف طریقوں سے تاکہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے خانہ جنگیاں اس صورت پیدا ہو جائے, اور وہ صورت جماعت در جماعت لوگوں کو تقسیم کر کے چاہتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرما دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہر شر و فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دینی اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے محلوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما. اے اللہ اسی طریقے سے پورے ملک کی حفاظت فرما, پھر پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.